الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسرار. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. قابل احترام خواتین و حضرات، یہ جو دنیا دار العمل ہے اور اس میں جن و انس مکلف مخلوقات، تو مکلف حصہ کہ وہ تعین کر سکتا ہے اپنی راہ، اس کے سامنے جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں اپنے راہ کی انتخاب کے لیے وہ آزاد. شریعت اسلامی زندہ رہنے کا حق اور مذہب اختیار کرنے کا حق ہر ایک کو دیتی ہے. اسی لیے تاریخ اسلام میں آپ کو کہیں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں غیر مسلم کو یا اس پر یہ سختی کی گئی ہو کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دے، بلکہ شریعت اسلامی غیر مذہب کے جو عبادت گاہ ہے اس کے تحفظ کا بھی حکم دیتی ہے. یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے بے حیائی کی، تو مزاج انسانی دو کیفیات پر انحصار کرتا ہے. ایک اس کا حصہ ہے جس میں محبت و انس، لالچ، بے شمار پہلو ہیں جنہیں آپ کیفیات جو ہیں انہیں شعوانیاں کہہ سکتے ہیں، اس کے بے شمار پہلو. ایک حصہ اس کا ہے جس میں تشدد آ سکتا ہے، سختی آ سکتی ہے، غصہ آ سکتا ہے، اسے آپ قوت جو ہے غضبیہ کہتے ہیں. ایمان صرف اقرار نہیں ہے، ایک حدود و قیود کا تعین بھی ہے کہ جس کے مطابق بندے مومن اپنی زندگی بسر کرتا ہے. کوئی شے جسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایجاد کے حوالے سے، تو جہاں جس نے اس کو ایجاد کیا ہوتا ہے اس نے اس کے استعمال، اس کی نزاکت، اس کا وقت، یہ ساری چیزیں ایک حد تک اس نے ساتھ تحریر کر کے دی ہوتی ہیں تاکہ اس شے کا بہترین استعمال ہو سکے. اگر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مینوفیکچرر جو ہے اس نے جو چیز بنائی ہے اس کے استعمال کا صحیح طریقہ یا اعلیٰ طریقہ بھی وہی بتا سکتا ہے، اور یہ بات عامۃ الناس مانتی ہے. جب آپ مخلوق کو دیکھیں گے تو خالق واحد ذات ہے اللہ رب العالمین، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے. اور اس عالم خلق میں، جہان فانی میں جنات اور انسان، یہ دو مکلف، باقی مکلف نہیں ہیں، وہ طے شدہ امور کے تحت ان کی زندگی ہے. اب ان مکلف مخلوقات کی جب آپ بحث کریں گے تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ آزادی ایسی ہے کہ جس میں اختیار ذاتی ہے. ذاتی اختیار مخلوق کا ہو نہیں سکتا کہ از خود تو وہ پیدا ہو نہیں سکتے، تو یقیناً ان کی حدود و قیود، تعین، تخلیق یہ اسی ذات کے ذمے ہے جو خالق ہے. اللہ رب العالمین نے پابند نہیں فرمایا، ہر شے اس کی ہے، یہ فضائیں اس کی، یہ زمین اس کی، جو وجود انکار کر رہے ہیں وہ اس کا تخلیق کردہ ہے. اس کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، منافی جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بدن جو ہے وہ ٹوٹ کر بکھر جائے، یہ نہیں ہے کہ فضا اس سے اس کی سانس جو ہے روک لے، یہ نہیں ہے کہ زمین اس کے حصے کا جو رزق ہے وہ اسے نہ دے. صفت رحمانیت سے ہر کوئی مستفید ہے، لیکن ایک وقت مقررہ تک. پھر مزاج انسانی میں یہ جو دو بنیادی کیفیات میں نے عرض کی تھیں، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انہی دو کیفیات کو بھڑکایا جائے. اور جب بندہ عبادات میں کمزور ہو، بندے مومن کی میں بات کروں، عبادات میں کمزور ہو تو آہستہ آہستہ معاملات میں کمزور ہوتا جاتا ہے، تو جوں جوں اس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اب جوں جوں وہ معاملات تک کمزوری پہنچتی ہے تو پھر وہ اس کا اثر کردار پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. جب اثر کردار پر پڑتا ہے تو پھر نفس جو ہے وہ توانا ہونا شروع ہو جاتا ہے، امارہ حصہ جو ہے اس کو توانائی ملتی ہے، تو شیطان بھی پھر اس کو ساتھ جتنا اس سے بھی ہو سکتا ہے وہ بھی دھکا دیتا ہے. پھر یہ جو معاشرہ ہوتا ہے نا جی، اس کا اثر جس حالت میں معاشرہ ہوتا ہے کردار کے حوالے سے، اس کا وہ اثر مرتب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے موسم کے حالات انسان کے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ گرمی کے موسم میں باہر نکلتے ہیں، گرمی ہے دھوپ ہے تو گرمی نہیں لگتی، سردی میں نکلتے ہیں ٹھنڈ میں نکلتے ہیں تو کیا وجود کو سردی نہیں لگتی؟ یقیناً لگتی. اسی طرح جو معاشرے کا کردار ہوتا ہے اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اثرات بھی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ مخلوق پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے. اور یہ جہاں فرمایا گیا ہے نا کہ جو خرابی کرتا ہے، فساد فی الارض، اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے رگے جام میں ایک خون بہہ رہا ہے تو وہ ہاتھ کا ہاتھ میں نہیں رہتا، پورے وجود میں گھوم جاتا ہے. تو کہیں ایک جگہ پر خرابی پیدا کر دی جائے، اس خرابی کا اثر اس خون کی پورے وجود کی گردش پر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ یہاں اس آیہ کریمہ کی فرمان سے رہنمائی لیں گے تو بڑا واضح سمجھ آتا ہے کہ تعین شدہ حدود، اس کا تجاوز آپ کو کتنے ہی پہلوؤں سے نقصان دیتا چلا جائے گا. اور وہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف فرمانا پسند ہے. اس خرابی سے نکلنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ واپس رجوع کیا جائے ذات باری تعالیٰ سے. اب یہ جو فوش کام ہوتے ہیں، بے حیائی یا برائی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی برائی کرتا ہے تو جب وہ برائی کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے وجود سے نکل جاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے. برائی کرنے کے بعد جو پشیمانی کی کیفیت اسے محسوس ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ کیفیت یہ ہے کہ اب ایمان واپس لوٹا ہے. کیونکہ ایمان ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا وہ تعلق دیتا ہے کہ یہ بات، یہ ادراک اور یہ ایمان کی مضبوطی قائم ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں تو وہ برائی نہ کر رہے. تو جب وہ برائی کرتا ہے تو ان لمحوں میں اس کا ایمان اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا. برائی کر چکنے کے بعد پھر جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ سمجھ آئی کہ وہ ایمان جب پلٹتا ہے تو پھر احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ظلم ہے. پھر مزاج جو ہے انسان کا، اس میں جو باتیں میں نے گنوائی ہیں، جو پہلو گنوائے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیں. پھر حدیث مبارکہ کو آپ دیکھیں، قرآن کریم کو، کہ جہاں جہاں تجاوزات ہیں، پھر لوگوں کی جو توبہ ہے، رجوع اللہ ہے، ان ساری باتوں کو دیکھیں تو بتقاضائے بشریت کمزوری جو ہے یہ ایسی ہے کہ جو ساتھ ہے بندہ فرشتہ نہیں ہو سکے گا. لیکن مخلوق میں جب اس تخلیق کی بات آتی ہے، ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اس نسبت سے بھی بات کی جائے تو وہ اتنی پاک اور صاف ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے, اور وہ جماعت ہے انبیاء اور رسول کی. اللہ کریم نے انہیں مقرب فرمایا اور قرب الہی کی وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں, اور انہیں معصومیت عطا فرمائی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی اپنی امت کی رہنمائی کرنی ہے, اور نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ امت کے سامنے ایک عبادت کا پہلو ہوتا ہے. جہاں سے روکا جاتا ہے وہاں سے رکنا اس امت کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس طرف کا حکم دیا جاتا ہے اس طرف کا چلنا اس امت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر یہی اطلاق بتقاضائے بشریت ان ہستیوں کی طرف کیا جائے تو پھر امت اس غلطی کو اجر اور ثواب سمجھ کر کرنا شروع کرتی. تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے انبیاء اور رسول کی جماعت پر, اور یہ ان کی عظمت اور ان کا مقام ہے کہ جہاں مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے وہاں کی خبر انہیں عطا فرمائی جاتی ہے. وحی الہی یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ کی عزیزہ ہیں وہ رو رہی ہیں. صحابہ نے عرض کی کہ یہ دنیا فانی جہان ہے تو یہ وقت مقرر ہے, یعنی حوصلہ دینے کی کوشش. انہوں نے فرمایا میں یہ جانتی ہوں, میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے اب وحی الہی جو ہے وہ منقطع ہو گئی, اب دوبارہ جبریل امین اللہ کا کلام لے کر زمین پر نازل نہیں ہوں گے. کتنا بڑا احسان ہوتا. تو جب آپ مزاج پر آئیں گے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں, کمزوری نہ ہو, خطا نہ ہو. اس میں قرب کی بھی بات کی کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو جو کیفیت اور صورت ہے, دور ہوتے ہیں تو جو کیفیت اور صورت ہے, تو غلطی ہو تو دکھ ہوتا ہے, آپ دعا فرمائیں کہ غلطی ہو ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو ہی نہیں تو اللہ تمہیں اٹھا لے, ایسی مخلوق پیدا کر دے کہ جن سے غلطی ہو جائے وہ شرمندہ ہوں, وہ نادم ہوں, وہ معافی کو گڑ گڑائیں, انہیں دکھ ہو, انہیں افسوس ہو, اللہ انہیں معاف فرما. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ غلطی اور خطا جو ہے اسے عادت بنا لیا جائے. بتقاضائے بشریت کے پہلوؤں کا اطلاق یہ نہیں ہے کہ اسے عادات کے حدود میں داخل کر دیا جائے. اور جب غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے تو پھر جو شرمندگی اور ندامت ہے اس کا پیمانہ یا اس کی حدود ہی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, کیونکہ کوئی بھی توبہ توبہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ندامت نہ ہو. وہ جو ندامت ہے جس درجے کی ہے سمجھ آتی ہے کہ اس درجے کا دکھ ہے اور افسوس ہے. اور اللہ کریم کے حضور جو معافی کا طلبگار ہونا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہوگا تو یہ تو معاف فرما دیا جائے, آگے پھر نئے سرے سے کروں گا اور پھر معافی مانگوں گا. یہ جو روش ہے یہ ندامت کے معنوں کے تحت آتی نہیں ہے. اب اللہ کریم کا جو ذکر ہے اور قرآن کریم میں جتنے پہلوؤں سے ارشاد فرمایا گیا ہے, آپ غور فرمائیے گا. فرائض عبادات کی ادائیگی میں فرمایا گیا ہے, رزق کی تلاش میں بیان فرمایا گیا ہے, مزاج انسانی کی کمی بیشی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے, نہ ہونے کی صورت میں جو تنبیہ فرمائی گئی ہے وہ فرمائی گئی ہے, غفلت تک کی حدیں بیان فرمائی گئی ہیں. یہاں جو غلطی ہے بہت بڑی کبیرہ, جو گناہ ہیں ان کے ارتقاب کے ساتھ جو ہے اللہ کی یاد بیان فرمائی گئی ہے. شیطان کے وسوسے اور اپنے راہ کا جو تعین ہے اس میں کوئی کمی بیشی واقع ہو جائے تو فرمایا گیا کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ صحیح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی انہیں رہنمائی نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت نیک اور صالح کیفیت اور حصہ ہے، اسی لیے اس کا اختیار اور اس اختیار کو دوامی کیفیت میں، یعنی بالغدو والآصال، صبح اور شام، صبح اور شام کو محاوراتی پہلوؤں پر کریں تو ترجمہ ہوگا ہمہ وقت دوامی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی میں اگر دیکھنا یا سمجھنا ہے تو بجائے بحث کے مزاج ذاتی جو ہے اسے سامنے رکھ لیں، اپنے مزاج سے چیزوں کو سمجھیں، آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ دوسروں کی کیفیت اور دوسروں کے کردار پر بحث کرنا جو ہے اس سے اس درجے کی سمجھ نہیں آئے گی جو اپنے کردار، اپنی سوچوں، اپنی پسند و ناپسند، اپنی کیفیت، اپنی حالت جو ہے اسے آپ ایک دفعہ سامنے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یقیناً حق فرمایا ہے قرآن کریم نے، یاد الہی بنا غفلت جو ہے وہ پڑ جاتی ہے، اور غافل جب بندہ ہو گیا پھر پیچھے شے بچتی کوئی۔ غفلت جیسی سخت کیفیت سے نکلنے کا حل بھی پھر یاد الہی۔ تو جب فرمایا گیا کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اب یہ جو دیکھیں نا، ظلم اب یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، جتنا عمل درست اور صالح ہوگا وہ عین اپنی مطابقت کے ساتھ ہوگا، اسے آپ عدل کہیں گے۔ اور ظلم اس عمل کو کہتے ہیں جو کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دے، جتنا ہٹاتا جائے گا اتنا ظلم بڑھتا جائے گا۔ تو جو کوئی غلطی کرتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تقدیر الہی جو ہے وہ اس کو مجبور کر رہی ہے غلطی کے لیے، او ظلم انفسهم، وہ اپنے اوپر خود ظلم ڈھا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس وقت یہ غلطی کرنی ہے۔ وہ علم الہی سے تحریر میں ہے کہ یہ کس راہ کو اختیار کرے گا، اس کا عمل ہوگا کیا، وہ علم الہی سے ہے، وہ اللہ کی قدرت سے ہے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے کسی کی جان لینی ہے اور وہ تحریر اس کے نصیب میں حکمن لکھی ہوئی ہے تو اس نے تو عمل پورا کیا، پھر اس کو سزا کس لیے ہے؟ تو کوئی بھی جو عمل کرتا ہے وہ یہ جو کہتے ہیں تقدیر الہی، اگر تقدیر الہی کے ساتھ گناہ کو آپ جوڑ رہے ہیں تو پھر اس کی سزا کیوں قرآن بیان فرما رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جہاں آپ بشارت عطا فرما رہے ہیں مخلوق کو انجام خیر کی، تو انجام بد سے جو آپ مخلوق کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ غلطیوں کا انجام یہ برا ہوگا اور تم تکلیف دہ حصوں میں پہنچو گے، تو پھر یہ تو بنیادی فرائض نبوت میں، تو کیا ہم پھر یہاں بھی انکار کریں گے؟ تو جب کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ان اقوام کے متعلق بھی یہ ارشاد فرمایا جن پر عذاب نازل ہوئے ہیں کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آپ دیکھیں کہ جہاں قومیں خرابی کرتی 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 حدود سے تجاوز کرتی ہیں تو اللہ کا حضور دعا کرتے ہیں کہ سوائے فساد پھیلانے کے اور سوائے ان کے بطن سے کفر کے پیدا ہونے کے اور کوئی صورت نہیں ہے، یہ تو تباہی کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آپ ان دعاؤں کو دیکھیں کہ جن مخلوق پر، قوموں پر عذاب آئے، وہاں ان مبارک ہستیوں کی جو گزارشات اور دعائیں اور عرضیں اپنے اللہ سے، آپ وہاں دیکھیں تو اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اس میں خیر ہے، بید کل خیر، کوئی امر جو من جانب اللہ ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اس کو انسان نہ سمجھ پائے تو اس کے شعور کی کمی ہو سکتی ہے، اس کی پہنچ نہیں ہو سکتی، لیکن جس دن کلی ادراک نصیب ہوگا، چونکہ معاملہ تو بچے گا کوئی نہیں نا قیامت کے دن، ہر شے اللہ کے حضور پیش ہونی ہے، ابہام کوئی نہیں رہے گا۔ بہت سارے ابہام ملک الموت کے وارد ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں، برزخ میں وسعت نظری آ جاتی ہے، لیکن جو حقیقی وسعت یا ادراک کا درجہ قیامت کے روز ہوگا, وہ اس سے پہلے نہیں ہوتا. غیب کے حصوں پر ہے ایمان ہے, اور اللہ سے ڈرنا, اس کے حضور پیشی سے ڈرنا, یہ وہ کیفیات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. اللہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا, اللہ نے اپنا بندہ ہونا یہ شرف عطا فرمایا ہے, مخلوق میں اشرف الخلق پیدا فرمائے, یہ کوئی عمومی باتیں تو نہیں ہیں. لیکن جو اختیار کا حصہ ہے کہ کس راہ کا مسافر ہوتا ہے, غلط راہ اندھا کر دیتی ہے, بہرا کر دیتی ہے, دلوں کو مردار کر دیتی ہے, چلتے پھرتے لاشیں اور تفن زدہ وجود اور روحیں ہوتی چلی جاتی ہیں. تو جب بے حیائی کا کام ہو جائے اور وہ ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر, ذکر اللہ, تو کیا کرتے ہیں, کیا عمل کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. پانی گرتا کہیں, دیکھیے گا آبپاشی میں میں اس انتظام میں لگا رہتا ہوں کہ کہیں بارشی پانی جمع ہو, کہیں زمین سے جو ہے ٹربائن سے یا مشینری سے پانی نکالنے کے لیے بور کیے جائیں. ہم یہاں جس خطے میں رہتے ہیں یا پتھریلی زمین ہے تو پانی کی تلاش کر کے اس کی ترتیب دینی ہوتی ہے, اور جہاں بارشی پانی جمع کیا جاتا ہے, جب وہ اوور فلو کرتا ہے کہ وہ ڈیم بھر جاتا ہے, تو جہاں وہ پانی گرتا ہے آپ یقین مانیں وہاں پتھر جوڑتے ہیں, تو جب دوبارہ جاتے ہیں تو ان پتھروں کو بھی اکھیڑ کر وہ پھینک چکا ہوتا ہے. پانی ہے کوئی, یہ مایا ہے مایا, لیکن اس مایا کا بھی طاقت سے برسنا جو ہے وہ جہاں برس رہا ہو, آپ لمبی مثال چھوڑ دیں یا بارش برستی ہے تو مکان کی چھت سے جو پانی گرتا ہے جہاں گرتا ہے وہاں دیکھیے گا. تو سمجھ آئی کہ پانی کا قطرہ قطرہ بھی جہاں جمع ہو کر گرتا ہے وہاں صورت حال بدل جاتی ہے, وہ نہیں رہتی. تو جن قلوب کو یہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کی یاد وہ شروع کر دیں, تو وہاں کی شائی کیا نہیں مٹ جائے گی, اس کو کھیڑ نہیں دے گا, صفائے قلب نہ نصیب ہوگا. تو جب غلطی ہو گئی, صغیرہ و کبیرہ کی ترتیب میں دیکھیں کبیرہ کی حدوں کو پہنچ گئے اور ظلم کر بیٹھے, اللہ کی یاد سے جڑ جاؤ. یہ ان کی کیفیت اللہ کریم بیان فرما رہا ہے. پچھلی آیہ کریمہ میں محسنین بھی بیان فرمایا ہے, مزید پچھلی میں متقین بھی بیان فرمایا ہے. تو بتقاضائے بشریت کمی بیشی کے واقع ہونے میں پھر علاج یہی ہے کہ رجول اللہ ہو. یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا جاؤں, اللہ معاف فرمائے خدا نخواستہ کمی بیشی صادر ہو جاتی ہے, غلطی بندہ کر بیٹھتا ہے تو پھر واپس پلٹے. روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بندہ پاک صاف ہو, وضو کرے, دو رکعت اللہ کے حضور معافی کی طلب کرے, پڑھے, گڑ گڑائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ معاف فرما دے. تو جو یہ روش ہے کہ میں کس منہ کے ساتھ پھر اب رکوع سجود کروں, یہ پھر شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ آپ کو نفس پھر کہیں ڈبونے جا رہا ہے. خدا نخواستہ غلطی ہوگی تو قرآن کیا نہیں فرماتا کہ جنوں اور انسانوں نکل سکتے ہو تو اللہ کی کائنات کے حدود سے نکل جاؤ, دوسرا کس طرف جاؤ گے؟ تو شیطان تو ازلی دشمن ہے, وہ تو آپ کو ہر وہ پہلو دکھائے گا جس میں آپ ہی کا نقصان ہوگا. اور قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن اپنے اس تعلق کا انکار کر دے گا اور کہے گا اللہ کا وعدہ سچا تھا, تو نے سچے وعدے پر عمل نہیں کیا, میں نے تو تجھے دھوکہ دیا, تو دھوکے پر عمل کرتا. تو جب بات آئے گی ذکر اللہ کی, اللہ کی یاد پھر آنکھیں کھول دیتی ہے, بندہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ دیکھنا کیا کہ جس دیکھنے میں حق و باطل کی پہچان نہ ہو, یقیناً وہ دیکھنا پھر اندھا پن ہی ہے کہ جس میں حق و باطل کی پہچان نہ رہے. تو بندہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. فاستغفر لذنوبهم، اس کے جو گناہ اپنے سرزدہ جو گناہ ہیں بخشش طلب کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے برائی اور بے حیائی سے متعلق ایک دوسری جگہ نماز کی نسبت سے جو ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، عبادات میں فرائض کا مقام سب سے بڑا ہے۔ اب فرض نماز کے نتیجے میں برائی اور بے حیائی سے جو حفاظت نصیب ہوتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز کا کل اجر صرف یہ ہے۔ نماز کی شرف قبولیت کے نتائج اور انعامات میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ برائی اور بے حیائی سے حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ ذکر کو دیکھیں تو ذکر میں بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بیان فرمائے گا، قلوب کے اطمینان۔ اب ہم پہلے اسے مقصد ذکر سمجھ لیں، لیکن قرآن نے اسے ذکر کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح نماز کا پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ کس چیز سے حفاظت کر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے فرض فرمائی ہے۔ حالاں عین اس فرض عبادت پر بحث کرو، ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے یہ ہماری ضرورت ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو ذات بے نیاز ہے۔ ہمیں اس قابل کرتی ہے عبادات کہ ہم بندگی نصیب ہو، تو مخلوق محتاج ہے، پروردگار عالم تو بے نیاز ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ نماز کے نتائج میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ برائی اور بے حیائی سے حفاظت فرماتی ہے، اور جہاں یہ سرزد ہو جائے پھر رجوع اللہ، یہ اللہ دوا ارشاد فرما رہا، علاج عطا فرما رہا ہے۔ تو اپنے تئیں شریعت کا تعین کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے یہ بات بھی رہنمائی میں کی جاتی ہے کہ تلاوت کیا کریں، ترجمہ پڑھا کریں، تفسیر پڑھا کریں، لیکن وہ جو حکم صادر کرنا ہے نا شریعت کا اپنا ذاتی، اس کے لیے علمی استعداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس درجے کی استعداد نہ ہو کہ آپ اجماع دیکھ سکیں، خیر القرون کی حداد جو حدود و قیود ہیں وہ دیکھ سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کا جو فرمان ہے، آپ کا جو عمل ہے، ان حدود تک کی آشنائی نہ ہو تو جو تعین آپ خود کر لیں گے، غلطی لگنے کا خدشہ ہے کہ کہیں خطا نہ کر، اس لیے رجوع کی بات کی جاتی ہے۔ اور جسے شاید یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے جب قرآن سامنے ہے، احادیث سامنے ہے، پھر کہتے ہیں فلاں سے پوچھو، دنیا کے علوم کے لیے ضروری سمجھتے ہو استاد، اور دین کے علوم کے لیے سمجھتے ہو کہ استاد کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کوئی مالک نہیں ہے علوم کا، نہ ظاہری نہ باطنی، جو سکھا رہا ہے اس نے سیکھا ہے، اور جو سکھا رہا ہے وہ آپ پر احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے اللہ کے لیے دینی احکام جو ہیں ان پر عمل کر رہا ہے۔ جہاں سیکھنے کا فرمایا گیا ہے وہاں دین پہنچانے کا بھی تو فرمایا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں اور ان حقائق کو سمجھتے ہوئے پرکھ ہمیشہ جو پرکھ کرنی ہے وہ اپنے ذات کی کرنی ہے۔ پھر جب ہم اوقات عبادات کے لیے متعین کرتے ہیں، اسی طرح ذکر کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اس کے لیے آپ اپنا وقت مقرر کریں، کتنا وقت کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اپنے اسباق کے ساتھ محنت کرتے جائیے گا۔ یاد رکھیے گا یہ زندگی جہد مسلسل ہے، اس کا ہر پہلو جہد مسلسل کے تحت آتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ سوچا بھی ہے کہ آج جو کھانا کھایا ہے تو پھر شام کے کھانے کی کیا ضرورت ہے، کل کھانے کی کیا ضرورت پڑے گی، بلکہ کل کے کھانے کی انتظام پیشگی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مثال بھی دیتا ہے کہ اس پیشگی انتظام میں دنیا میں نہ رہ جاؤ، اس پرندے کو بھی دیکھ لو جسے جو دانہ دن کا چکنے نکلتا ہے، اڑتا ہے تو اللہ ہی کی نام پر اسے ملتا ہے، تو پیٹ بھر جاتا ہے تو دوسرا اسے کوئی نہیں معلوم کہ پھر کہاں سے ملے گا، کتنا ملے گا۔ تو مقصد جو عرض کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تعین ہے عبادت کا، اسے پختہ فرمائیں۔ پھر عبادات کے اثرات ہیں. اب قرآن نے فرمایا ہے کہ ذکر کے نتائج میں دلوں کا اطمینان ہے. اب اسے آپ کیفیت کہیں, اسے آپ کہیں مشاہدہ یا کشف کے بہانوں میں سمجھنا شروع کر دیں, کہیں انوارات الہی کے ظہور کا دیکھنا آپ سمجھ لیں, کہیں تسکین قلب کے معنوں میں سمجھنا شروع کر دیں, لیکن جب آپ صرف ذکر پر آ کر بات کریں گے تو ذکر عبادت ہے, اور عبادت کس کا حکم ہے؟ سادہ سی. اگر آپ کیفیت کو یا لذات کو اپنے سامنے دیکھنا یا چاہنا شروع کر دیں گے, کیفیت از قسم خالق یا از قسم مخلوق کیا تعین کریں گے؟ یہ جو کیفیت محسوس کرتے ہیں اس کو, ذات کو اگر آپ بات کریں تو یہ مالک ہے یا مخلوق ہے؟ اس کو بڑا واضح سمجھیں. کیفیت از قسم جو ہے وہ مخلوق ہے, تو اگر ہم عبادت کیفیت کے لیے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ذکر کا مقام رہے گا؟ ہمیشہ اس لیے عبادت کرنی ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ عبادت کے لائق ہیں, اس نے عبادت کو پیدا فرمایا, یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو یہ وہ نیت یا وہ پہلو یا وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے اور کھرا ہے. تو جب آپ عبادت کے لیے تشریف فرما ہیں تو جہاں جو عمل کر رہے ہیں اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ سکھایا گیا. ذکر میں جب آپ ذکر پر بحث کریں گے تو تین صورتیں ہوں گی, عملی بھی ہوگی, لسانی بھی ہوگی اور خفی بھی ہوگی, اور تینوں صورتوں میں اللہ کی رضا ہے. تینوں صورتوں کی جو حدود و قیود ہیں وہ قرآن و سنت ہے. دین سارے کا جو منبع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, بات ظاہر کی ہو بات باطن کی ہو. تو جب آپ ذکر کے حوالے سے بات کریں گے تو تین حصوں میں آئیں, لیکن میں گنہگار جو آج تک سمجھ سکا ہوں کہ جتنے امور ظاہر ہیں اس میں باطنی ترقی نہیں, اس کے لیے وہ جو اجر اور ثواب ہے اور اللہ جل شانہ کی رضا ہے اس کے جو منازل ہیں وہ طے ہوتے ہیں. ذات بارِ تعالیٰ کی جب بات آتی ہے اور قرب الہی کی جب بات آتی ہے تو اس کے لیے یہ شعبہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو منسلک کرتا ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ مبارک منسلک ہونا اس قابل کرتا ہے کہ رضاء باری تعالیٰ کے بعد پھر قرب الہی کے لیے سفر شروع ہوتا ہے. مقابل نہیں ہے. دینی شعبہ جات یا عین قرآن و سنت پر عمل کرنے والی جماعتیں مقابل نہیں ہیں. کوئی سمان حرب میں ہوگی, کوئی دعوت و تبلیغ میں ہوگی, کہیں درس و تدریس ہوگا, کہیں صفائے قلب کا سبب ہو رہا ہوگا, تو یہ مترادف اور معاون حصے ہیں. تو ذات آئے گی تو مقابل آ جائیں گے, ذات باری تعالیٰ مقصود ہوگا تو یہ سارے معاون نظر آئیں گے, ایک دوسرے کے دست و بازو نظر آئیں گے. تو دنیا کی زندگی مختصر ہے, اس میں بسنے والوں کی زندگی اور مختصر ہے, اور اشرف الخلق اس آخری زمانے میں بڑی مختصر لمحات کے ساتھ اور بڑی تیز زندگی کے ساتھ وقت بسر کر رہا ہے, چونکہ ہم اس آخری زمانے میں اپنا جو زندگی کا حصہ اللہ کریم نے ہمارے لیے یہ تعین فرمایا, اور یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. کتنی وہ نشانیاں ہیں جو احادیث مبارکہ میں قیامت کی بیان فرمائی گئی ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگیوں میں. تو حقیقت یہی ہے جو قرآن کی سمجھ نصیب ہو جائے, حقیقت یہی ہے جو امتی کو خالص ہونے کا شرف نصیب ہو جائے. تو آج کے بیان کا اگر میں مغز عرض کروں, جہاں کمی بیش واقعہ ہو پلٹ کر اللہ اللہ میں لگ جاؤ, یہ آپ کو دوا بھی ہوگی یا آپ کو خوراک بھی ہوگی. اللہ کریم بعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں اور گناہوں کی بخشش عطا فرمائے، دارالعمل ہے سیل حیات ایمان کی حیات، واپسی بھارت ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔